السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وجد ساعة أن يضحي فلم يضحه فلا يقربن إلى مصلانا أو إلى مسجدانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں اور ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی شریعت مطہرہ میں ایسی بات رکھی ہے کہ آدمی اگر اس پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے اور عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب نصیب فرما دے. اور اگر آپ ذرا غور اور فکر فرمائیں تو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی وہ ہے کہ ہر انسان اللہ کی معرفت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے. اصل مقصد تو ہمارا یہ ہے. نمازوں سے کیا حاصل ہونے والا ہے، روزوں سے کیا حاصل ہونے والا ہے، زکاتوں سے کیا حاصل ہونے والا ہے، حج سے کیا حاصل ہونے والا ہے، ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے کیا حاصل ہونے والا ہے، بیوی بچوں اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے کیا حاصل ہونے والا ہے، معاملت اور معاشرت کی صفائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ان میں اپنانے سے، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ان سب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین اور آپ کے طریقے کو اپنانے سے اصل فائدہ کیا ہونے والا ہے، اصل مقصد اس کا کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ ایمان لاؤ، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ اطاعت میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو. ان سب باتوں پہ اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے گا، سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا فکر کرے گا تو نتیجے پہ پہنچے گا، تو وہ ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ اس کی وجہ سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرو. گویا میرے اور آپ سے بحیثیت مسلمان اور ایمان والے ہونے کے ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ بندو میرا قرب حاصل کرو، میرا قرب حاصل کرو. اسی واسطے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں بھی اس بات کا ایک عبادت کے طور پر یہ بات داخل ہے کہ لوگ قربانی دیا کریں. قربانی کہے کی ہو، اب اس کی تو بہت بڑی تفصیل ہے، قربانی کس کی دی جائے؟ قربانی جذبات کی ہوتی ہے، قربانی فکر کی ہوتی ہے، قربانی اپنی خواہشات کی ہوتی ہے، قربانی فلاں کی ہوتی ہے، بہت ساری چیز تفصیلات ہیں اس کے اندر. لیکن بحیثیت عبادت ہونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے سے بھی بتلایا اور قول کے ذریعے سے بھی یہ تاکید فرمائی کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے وسعت دی ہے, مالداری دی ہے, اللہ تعالی اس کو یہ اس موقف میں رکھے ہیں کہ وہ آدمی اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کر سکتا ہے, تو اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے, اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے, اس میں غفلت نہیں اختیار کرنا چاہیے, اس میں غافل نہیں رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منا کے جو تین دن ہیں, منا کے جو تین دن ہیں, 10, 11, 12, یہ تین دن تمہارے کھانے کے پینے کے, اسی لیے 10 تاریخ کو وہاں بھی قربانی ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, یہ جو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر رکھی ہے, آج کل اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. ذرا ذرا سے بہانے سے, ذرا ذرا سی باتوں سے, ذرا ذرا سا سے جو ہے ہیلوں سے جو ہے قربانی سے پیچھے ہٹ جا رہا ہے. آج کل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حالات آتے ہیں, بہت سے حالات انسانوں پر آئے ہوئے ہیں, خصوصیت سے امت محمدیہ امت مسلمہ پہ تو بڑے حالات آئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب حالات سے ساری امت کو خلاصی عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک جیسے امن میں رکھا ہے ویسے ہی موت تک اللہ ہمیں بھی امن سے رکھے. میرے بزرگوں, یہ نہیں خیال کرنا چاہیے تو ہم تو اچھے ہیں, ہم ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ سب تو ادھر ہو رہا ہے, بول نہیں سکتے کچھ بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو پلٹنے پر قادر ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اللہ
میرے بزرگوں اور دوستو, آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ بھئی قربانی دینے کے بجائے پاکستان میں اتنا بڑا سیلاب آیا, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے, کشمیر کے اندر طوفان نوح مضامین آ رہے ہیں آج کل, کشمیر کا طوفان نوح, کیا حالات تھی ہوگی, کیا حالت ہوگی وہاں پر, کیا حالات ہوں گے ابھی وہاں, ہم کچھ نہیں بتا سکتے, بس اخباروں کے ذریعے اطلاعات اور فونوں کے ذریعے سے ہم کو اطلاع دیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجائے قربانی کرنے کے اگر ہم یہی پیسہ جمع کر کے ان کی امداد کر دیں, ان کو جو ہے بھیج دیں تو ان کے بہت کام آئے گا, لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دخل دینا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کے طریقے کو بدلنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حالات تھے اور اس سے زیادہ خطرناک حالات تھے. حج تو فرض ہوا 9 ہجری میں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے اس کے بعد ایک آدھ سال شاید یا 2 سال آپ نے قربانی نہیں کی, اس کے بعد تو 8 سال مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی, اور ایک ایک نہیں دو دو نہیں, ایک دمبا پورا اپنی طرف سے ذبح فرمایا اور ایک دمبے کو بلایا اور منگوایا اور منگا کر اس کو ذبح فرمایا اور ارشاد فرمایا اے اللہ اس کا جو ثواب ہے وہ پورا میری امت پر قیامت تک کے لیے بانٹ دیجیے. عجیب کیا فکر, کیا محبت تھی سرکار کو ہم امتیوں سے, کوئی تصور کر سکتا ہے اس کا؟ اچھا, اب نہیں سمجھنے والوں نے یہ کہا کہ پورے خاندان کی طرف سے ایک بکرا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے ایک بکرا دے سکتے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہے ہمارے پورے خاندان کی طرف سے ایک بکرا دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ تو میں اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں, اس کا مجھے کچھ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. اب اس ثواب کو میں اپنے پاس نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ میری امت میں بانٹ رہا ہوں اس کو. آپ بھی ویسا کر سکتے ہیں, وہ نفل ہے. پہلے تو حضور نے اپنی طرف سے ایک ذبح کیا ہے, اور جب حج فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محفوظ کیے گئے تھے. آپ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی قربانیوں کے جانور ایک جگہ جمع تھے, اس لیے وہ پورے 100 تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اپنی عمر کے حساب سے 63 پورے اونٹ ایک طرف فرما دیے اور اس میں سے ایک ایک کو بلایا, پہلے جانور کو بلایا اور اس کے بعد لے کے آیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہر فرمایا. اونٹ کا نہر ہوتا, اونٹ کا ذبح نہیں ہوتا. ہم بکرے کو, بھینس کو, گائے کو, مرغی کو یہاں حلق سے کاٹتے ہیں, لیکن اونٹ کو گردن سے کاٹا جاتا ہے اور اس کو کھڑا رکھ کے کاٹا جاتا ہے, اس کو سلایا نہیں جا سکتا, اس کو بٹھا کے بھی کاٹتے ہیں کبھی کبھی, کھڑے ہو کے کھڑا رہ کے بھی, اس کو نہر کہتے ہیں. فصل لربک وَنْحَرْ وَحِرْ وہ قربانی کے معنوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اونٹ نحر فرمایا, اس کے بعد جو 62 اونٹ تھے اس کے اندر جھگڑا ہوا اور وہ لوگ ایک دوسرے کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے. حضرات محدثین کرام جب یہ حدیث نقل کرتے ہیں تو اس کی شروحات میں بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا کہ ہمارے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ اونٹ آپس میں اس بات پر لڑ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سب پہلے میں ذبح کیا جاؤں تاکہ اللہ کے پاس ثواب پہلے کا میرے کو مل جائے, مقدم ہونے کا, اول ہونے کا, پہلے کرنے کا کام, پہلے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے. اس لیے وہ اونٹ آپس میں لڑ رہے تھے کہ میں پہلے جاؤں, میں پہلے جاؤں, میں پہلے جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنی طرف سے ذبح فرمائے, اس کے بعد پورے اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور ارشاد فرمایا تمہارے اپنے جو اونٹ ہیں وہ تم اپنی طرف سے ذبح کر دو اور بقیہ میرے والے بھی اونٹ تم ہی ذبح کرنا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر بھی ایک اور دمبا منگایا, ایک اور بکرا منگایا, منگا کے اس کے بعد وہ ذبح فرمایا اور منا کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب میری امت کو پہنچ جائے. کوئی تو بات تھی آخر, کچھ تو ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اتنا اہتمام فرما رہے ہیں. اسی لیے احادیث مبارکہ میں آیا ہے بہت خوش دلی کے ساتھ, بہت خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی قربانی کا وہ گوشت نہیں پہنچتا, ہماری قربانیوں کا وہ خون نہیں پہنچتا, وہ چمڑا نہیں پہنچتا, بلکہ آپ کے دل کا تقوی یعنی وہ جذبہ پہنچتا ہے جس جذبے کے ساتھ آپ یہ قربانی دے رہے ہیں. کیا جذبہ ہے؟ کہ اللہ کے لیے جب میں جانور کی جان دے سکتا ہوں تو میں اللہ کے نام پہ اپنی بھی جان دے سکتا ہوں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو بہت خوشی کے ساتھ, بہت جذبے کے ساتھ اور بہت بہت مسرت کے ساتھ آدمی کو جو ہے قربانی دینی چاہیے. ہمارے بزرگان دین کیا کرتے تھے, ایک ایک سال تک جانوروں کو پالتے تھے, ان سے محبت کی جاتی تھی, ان کو جو ہے پالا جاتا تھا, ان سے مانوس ہوتے تھے. جب دل کے اندر ان کی اچھی طرح محبت بیٹھ جاتی تھی اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا تھا تو دل کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے وہی تھا اصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہی پہنچنا چاہیے اللہ کہ میں اپنی محبت کو ذبح کر رہا ہوں, اللہ کے نام پہ میں اپنی خواہش کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا, کون نہیں سنا. ممکن ہے یہاں کے بزرگ بہت پہلے بڑے بزرگ ان کو دیکھے بھی ہوں گے, بہت بڑے محدث, داعی کبیر, شرح معانی الاثار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی بڑی شرح لکھی انہوں نے امانی الاحبار 4 جلدوں کے اندر. اس کی شرح نہیں تھی, رسول حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شرح لکھوائی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹا سا دمبا پالے تھے, چھوٹا تھا بالکل, اس کو کھانا کھلایا جاتا تھا, اس کو روٹی کھلائی جاتی تھی, اس کو چنا کھلایا جاتا تھا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک گھر کا فرد بنا ہوا تھا وہ, اور ہر آدمی اس سے محبت کرتا تھا, ایسا تھا جیسے اور بچے ان کے ہیں, گھر کے جیسے اور افراد ہیں, ویسے ہی اس کا آنا جانا تھا. ویسے ہی وہ گھر میں اندر تک آ جاتا تھا, ویسے ہی پلنگ پہ بھی بیٹھ جاتا تھا, کرسیوں پہ بھی بیٹھ جاتا تھا, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گدی پہ بیٹھ جاتا تھا. حضرت جی کبھی اس کو کچھ بولتے نہیں تھے, اور عجیب بات تھی اس کی کہ گھر میں کبھی گندگی نہیں کرتا. اس کو خوب پالا گیا, ایک سال ڈیڑھ سال تک اس کی جو پرورش ہوئی, اور جب بقرعید کا دن آیا تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آیا اور فرمایا کہ بھائی جاؤ بلاؤ اس کو, بلاؤ. اس کا کچھ نام بھی رکھا تھا, مجھے وہ نام میں بھول گیا ہوں. حضرت جی نے اس کا نام بھی رکھا تھا, کوئی عربی نام تھا اس. حضرت جی نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کے سب کے سامنے اس کا ذبح کیا تو سارا گھر رو رہا تھا, بلکہ ان کی ایک بیٹی آ کر حضرت جی وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر پکڑ لی اور کیا ابا جان اس کو ذبح مت کیجیے، ابا جان اس کو ذبح مت کیجیے، ابا جان اس کو ذبح مت کیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹی یہی تو اصل ہے، اب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں جب تک تم اپنی محبتوں کو قربان نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت امام یوسف صلی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو ذبح فرمایا. ذبح فرمانے کے بعد میں فرمایا اے اللہ اس کو ایسا قبول فرمائیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے دمبے کو قبول فرمایا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو ایسے جذبات کے ساتھ آدمی کو قربانی کرنا پڑتا ہے. جب یہ جذبات آدمی میں قربانی کے موقع پر پیدا ہوتے ہیں تو پھر کیا بات ہے کہ اس آدمی سے نماز چھوٹے، کیا بات ہے کہ اس آدمی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹوٹے، کیا بات ہے کہ اس کے بعد اخلاق حمیدہ نہ آئے، کیا بات ہے کہ اس کے بعد آدمی کے اندر معاملت اور معاشرت کی صفائی نہ آئے، کیا بات ہے کہ اس کے بعد آدمی کے اندر دل کی صفائی نہ ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں قربانی کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے. اللہ نے اعلان فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، ہرگز ہرگز نہیں پہنچتے تمہارے قربانی کے گوشت، ولا دماؤہا اور ان کا خون، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، لیکن تمہارے دل کے اندر جو تقویٰ ہے وہ تقویٰ تمہارا اللہ تک پہنچتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج کل تو بہت آسان ہو گیا لوگوں کو، یہاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور پھر اپنی قربانیاں ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں، قربانی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی اتنی تک فکر بھی نہیں کرتے. یہ کہہ دیا جاتا ہے آسانی کے ساتھ کہ ہم نے ان کو ذمہ دار بنا دیا ہے، اس لیے وہ اب وہ ذمہ دار ہیں، اگر کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں. کل قیامت میں کیا جواب دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ پوچھیں کہ تمہاری طرف سے تو اس سال قربانی ہی نہیں ہوئی، تم نے جس کو وکیل بنایا تھا، جس کو تم نے ذمہ دار بنایا تھا، اس آدمی نے بھی تمہاری طرف سے قربانی دینا بھول گیا، وہ بھی بھول گیا، اب بتاؤ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ہم تو یہ کہتے ہیں، حضرات علماء کرام یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو حضرات زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ان لوگوں کو یہاں ایک ایک قربانی کم از کم کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو لے جا کے کرنی چاہیے تاکہ ہماری یہ نسل بھی تو جانے کہ قربانی بھی ایک عبادت ہے بیٹا. نہیں آج کل بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے نہیں میرا بچہ خون نہیں دیکھ سکتا، آپا جان بنا کے رکھے اس، بہن بنا کر رکھے اس کو، میرا بیٹا خون میرا بیٹا خون نہیں دیکھ سکتا. کیا ہوتا بیٹے کو خون دیکھ چکر آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اچھا ایسا بنا کر رکھنا ہے، ایک اس مسلمان بچے کو ایسا بنا کر رکھنا ہے، پھر کیا وہ تم پھر اس بچے سے اللہ کے واسطے کیا کر سکتا ہے؟ پھر ایسا بچہ کیا قربانی لی جائے گی اس بچے سے؟ کس بات کی قربانی کی امید کی جائے گی؟ کیسا صبر کرے گا آگے کی زندگی کے اندر؟ دین چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، اسلام سے منحرف ہو جائے پھر ایسا بچہ ذرا ذرا سی باتوں میں؟ اس لیے میرے بزرگ اور دوست ایسا نہیں ہو سکتا، خوب قربانیاں کرنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اما جان نے یہ بارہا نقل کیا ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک سند سے نہیں کئی سندوں کے ساتھ اما جان کی یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اما جان ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو ان تین دنوں میں قربانی کے علاوہ کوئی عمل پسند نہیں. کیا بات ہے؟ کوئی تو بات ہوگی. تبھی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ابھار، یہ اضحیہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، وہ تمہارے باپ دادا میں سے جو ایک دادا گزرے ہیں ایک باپ گزرے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اس میں خاص لطیف اشارہ ہے اس بات پر کہ اگر تم قربانی صحیح جذبے کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے اگر تم بھی ویسا ہی کرو گے تو ایک پیغمبر کا ثواب تم کو ملے گا. کیا بات ہے! حضور نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، اس میں اس بات کا اشارہ ہے، یہ طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تم کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا ثواب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس میں ذری سی بھی کوتاہی صحیح نہیں ہے. آج جب بہانے سے لوگوں کے دلوں میں بہت سے فون آتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، جب فون آتے ہیں سنتے ہیں، آج صبح سے میں اپنے فون پر دیکھا ہوں تو تقریباً 37 فون صرف اسی لیے آئے، صرف یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ بھائی میں جو ہے یہ پیسہ اگر پاکستان اور کشمیر کے فنڈ میں بھیج دوں تو کیا میرے کو قربانی کا ثواب ملے گا. 37 فون آج صبح سے میں لکھ کے رکھا ہوں. کیا ہے بزرگ، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں یہ دماغ میں آ رہا ہے؟ کیا ہمارے پاس صرف اتنا ہی پیسہ ہے؟ کیا ہماری خواہشات پر ہم دوسرا پیسہ خرچ نہیں کرتے؟ کیا ہمارے ٹوٹکے، ہماری خواہشات، ہماری بقیہ زندگی کے دوسرے کاموں میں ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں سوال ہوتا ہے؟ اصل کیا ہے؟ قربانی کا وہ جذبہ نہیں رہا، قربانی کو ویسی عبادت نہیں سمجھی گئی. ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ جب قربانی کی عید آتی تھی کہ کیسے یہ بچے جب بچے تھے تو کیا خوشیاں ہوتی تھی، کیسا ناچتے تھے، گھروں کے اندر بکروں کے پیچھے ہوتے تھے، بھینسوں کے پیچھے، گایوں کے پیچھے ہوا کرتے تھے. آخر وہ جذبہ تھا ایک کہ قربانی بھی ہماری عید ہے، قربانی ہماری عبادت ہے. لیکن آج ہمارے پاس وہ جذبہ نکل گیا، اس لیے لوگ اس کو عبادت تک نہیں سمجھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جذبات پھر ہم میں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے کی توفیق اور نصیب فرمائے. لوگ، اس سے پہلے بھی گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج پھر میں ایک مرتبہ اس کو دہراتا ہوں یاد دہانی کے طور پر. لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے ذریعے سے صدقہ، خیرات اور دیگر چیزوں کا ثواب حاصل کر لیا جائے، صرف یہ گوشت اور یہ قربانی اور یہ بکرا ذبح کرنا اور فلاں جانور کو ذبح کرنا کیا فائدہ ہے اس کا؟ نہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. آج میرے کو آپ سے محبت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، ایثار نہیں ہے. یہ تو نہیں بولتا کہ آپ کو میرے سے نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس لیے نہیں بولتا، لیکن میں اپنی بات تو بول سکتا ہوں. آج مجھے ایک مسلمان بھائی سے اتنی ہمدردی نہیں ہے جتنی ہمدردی مجھے اپنے سے ہوتی ہے. ایثار نہیں ہے میرے اندر، قربانی نہیں ہے، وہ جذبات نہیں ہے. اپنے کو ایک دوسرے کے لیے وقف کرنے کا وہ جذبہ ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قربانیاں نہیں دی ہم نے. یہ جو کمی آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ ہم نے قربانیوں میں کمی کی ہے. اس کے ذریعے سے یہی آتا ہے ہمارے اندر. ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور تقریر ہے قربانی پہ، اس کے اندر حضرت نے یہی فرمایا ہے کہ نماز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ کا دیدار ہو، اللہ کا دیدار کرنے کی اگر کوئی عبادت ہے اس میں تاثیر ہے تو وہ نماز ہے. آدمی نماز میں کثرت کرے، نماز میں زیادہ نوافل پڑھتا رہے، فرائض، واجبات، سنتیں ادا کرتے ہوئے وہ اور سنتیں اور نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مشاہدہ کر سکتا ہے. مشاہدہ حق بولتے ہیں اس. نمازوں کے ذریعے سے یہ پیدا ہوتا ہے. یہ بات قربانی سے پیدا نہیں ہوتی، یہ بات روزے سے پیدا نہیں ہوتی، یہ بات زکات سے پیدا نہیں ہوتی، یہ بات حج سے پیدا نہیں ہوتی. اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ نمازوں کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا زکات دینے سے آدمی کے اندر سے بخل نکلتا ہے، سخاوت پیدا ہوتی ہے، دوسروں پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے مال نکالنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ چیز نماز سے نہیں پیدا ہو سکتی، یہ چیز روزے سے پیدا نہیں ہو سکتی، یہ قربانی سے پیدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، دل کا ڈر پیدا ہوتا ہے، دل کی توجہات اللہ کی طرف ہوتی ہیں. آدمی جتنے روزے رکھتا ہے اتنا آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوتے جاتا ہے. لعلکم تتقون، یہی فرمایا اللہ نے. تقویٰ پیدا ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے آدمی کے اوپر. یہ نماز سے نہیں پیدا ہوتی بات، یہ زکات سے نہیں ہوتی ہے بات، یہ قربانی سے نہیں ہوتی. اسی طرح ہمدردی، ایثار اور قربانی، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنا، یہ پیدا ہوتا ہے قربانیوں کے ذریعے سے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قربانیاں دو. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی طرح اور ہمارے بڑوں کی طرح ہم بھی زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع بھی نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی نصیب فرمائے اور قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.